بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، یعنی مردار کا گوشت، سور کا گوشت اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں، اور مخنقہ اور موقوذہ اور متردیہ اور نتیحہ، جس کا ذکر کل گزر چکا ہے، اور جس کو درندہ کھا جائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو، اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے اور جس کی تیروں کے ذریعہ قرآن اندازی کرو کہ یہ سب فسق ہے اور کفار تمہارے دین. اب یہاں سے یہاں تک کل جو ہے گفتگو ہو چکی، یعنی ایک ہی آیت ہے جو یہاں تک گفتگو ہو چکی. اب اسی آیت میں، یعنی اسی تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے جہاں پر یہ حرام گوشت کا جہاں پر ذکر آیا ہے کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، خون حرام ہے اور جو ہے سور کا گوشت حرام ہے وغیرہ. یہ احکام دینی یا احکام اسلامی یا یہ ذبیحہ کے احکام، گوشت کے اور کھانے پینے کے جو سے متعلق جو احکام ہیں، اس کو، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسی آیت میں اب یہ جملہ آ رہا ہے، یعنی آیت کا ایک حصہ ہے، آیت کا ایک جملہ یہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہاں آج کے دن. اب یہاں مفسرین میں اس قدر اختلاف ہے کہ سارے جتنے ہمارے مفسرین ہیں، زیادہ تر اہل سنت کے مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے اس الیوم سے متعلق، کہ آج کے دن، الیوم یعنی آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار آج، یہ آج سے مراد کون سا دن ہے؟ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے، تو وہ کون سا دن ہے آج کا دن؟ اس پر مفسرین نے کہا ہے کہ یا تو یہ دن جو ہے وہ دن ہے کہ جس دن یہ احکام بیان کیے گئے، اس احکام کو پورا کرنے کے بعد کا جو دن ہے وہ دن، یا یہ کہ یہاں تک مفسرین آئے ہیں کہ یہ دن جو ہے یوم عرفہ کا ہو سکتا ہے، کہ جہاں نبی کریم نے آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، جب پیغمبر اسلام عرفہ میں تھے، وہاں پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہو، تو عرفہ تک لوگ آئے ہیں. یہاں تک کہ بعض نے اس قدر توجیہ کی ہے کہ کسی نے کہا فتح مکہ کا دن مراد ہے، کہ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے، یعنی وہ دن فتح مکہ کا، یا سورہ برات جس دن پیش کیا گیا، یا پھر بعض نے تو اس قدر احتمال کو دور کر دیا ہے کہ کہا ہے کہ یوم بعثت بھی اس سے مراد ہو سکتی، لیکن یہ سب جو ہے بہت بعید از قیاس ہیں. یہی آیت کے ساتھ پھر الیوم کی بھی آیت ہے, اور ایک الیوم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ الیوم اور یہ الیوم جو ہے وہ دونوں ایک ہی دن ہے, یا پھر وہ الیوم الگ ہے پھر یہ الیوم الگ ہے, کیونکہ یہ اسی سلسلے کی آیت ہے. دیکھیے, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پھر الیوم کا ذکر آیا, آج کے دن. پھر یہ آج کے دن الیوم اور اکملت لکم دینکم, جس دن تمہارا دین مکمل کیا گیا ہے, یعنی اکمال دین. دیکھیے چار چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں اس آیت میں. ایک وہ دن جس دن جو ہے کفار مایوس ہو گئے, جس دن اکمال دین ہوا, جس دن اتمام نعمت ہوئی, اور جس دن جو ہے اسلام کا آخری پیغام پہنچایا گیا, کہ جس سے جب دین سے اللہ راضی ہو گیا, یعنی اس آخری دین کا جو کا پسندیدہ دین کے طور پر اعلان ہوا. تو یہ چار باتیں اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں. لیکن شیعہ مفسرین کا تقریباً اجماع اس بات پر ہے کہ یہ دونوں آیتیں غدیر 18 ذلحجہ کو واقع غدیر کے بعد نازل ہوئی ہیں. یعنی واقع غدیر ہوا, یا ایھا الرسول کی آیت آئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت بھی اسی سورہ مائدہ میں ابھی آئے گی. تو کچھ دن بعد اس آیت کے نزول کے بعد واقع غدیر ہوا, اور اس واقع غدیر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کہ آج کے دن جو ہے کفار مایوس ہو گئے ہیں. اور الیوم اکملت لکم دینکم کے متعلق خود ابو ہریرہ کی روایت خطیب بغدادی نے نقل کی, اور واقع غدیر کے اوپر تو تواتر کے ساتھ جو ہے روایت نقل ہوئی, اس کا کسی بہت کم جو ہے متعصب لوگوں ہی نے انکار کیا ہے. باقی سب لوگوں نے واقع غدیر کا اقرار کیا ہے اور تواتر کے ساتھ جو ہے نا نقل ہوئی ہے, جس کو علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں مفصل طور پر ان تمام راویوں کے نام ذکر کیے ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ جنہوں نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا. یعنی واقع غدیر کو نقل کرنے میں جلیل القدر صحابہ کے نام موجود ہیں. ہاں, صحابیات کے بھی نام ہیں, صحابہ کے بھی نام ہیں, ان سبھی نے نقل کیا ہے کہ واقع غدیر کو سبھی نے نقل کیا ہے. اب اس آیت کے بارے میں بھی جو ہے تفسیر المنار میں, یا جو ہے خطیب بغدادی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقع غدیر کے بعد آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, یعنی جو ہے الیوم اکملت لکم کی آیت جو ہے وہ غدیر میں نازل ہوئی ہے, اور واقع غدیر کے بعد کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ آیتوں کا جو سلسلہ جاری تھا, یعنی احکام کی جب آیتیں سنائی تو بیچ میں واقع غدیر ہوا ہو, اور پھر واقع غدیر کے بعد کیونکہ اسی آیت میں پھر احکام کا سلسلہ پر آ کر جو ہے بات تمام ہوئی ہے, پھر ایک احکام کی آیت ہے. یہاں پر آیت پوری نہیں ہوئی ہے, آیت کا تسلسل جاری ہے, احکام بیان ہوئے, درمیان میں یہ آیت, اس کے بعد یعنی دو الیوم والی آیتیں ہیں, اس کے بعد میں پھر احکام ایک حکم ہے, اس کے بعد آیت تمام ہوئی ہے. تو اس ان تمام سے کئی احتمالات پائے جاتے ہیں. اب دیکھیے سارے یہ احتمالات جو ہے صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں, اور یہ اختلاف شدید امت کے درمیان میں جو ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے حضرت علی والا قرآن جو ہے جو حضرت علی نے جمع کر کے پیش کیا تھا, اگر وہ چیز وہ قرآن اگر جو ہے قبول کر لیا جاتا اور اس کو جو ہے حکومت کی مہر اس پر لگ جاتی کہ یہ ریکگنائز قرآن ہے اور حکومت اس کو قبول کرتی ہے, تو اگر حکومت قبول کر لیتی تو پھر یہ اختلاف جو ہے وہ امت میں نہ ہوتا. کہ اگر حضرت علی والا قرآن قبول کیے بغیر اگر حضرت علی پیش کر دیتے تو پھر امت میں فتنہ پایا جاتا، جس کی وجہ سے پھر وہ پھر جو ہے اپنے دور خلافت میں بھی حضرت علی نے اس کو نہیں پیش کیا، اس لیے کہ جو ہے پھر امت میں اختلاف کی جو ہے بات ہو سکتی تھی، کیونکہ جب حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اور اگر آپ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اختلاف کا امکان تھا۔ جس طرح سے امام صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے شاگردوں کو جو ہے وہ جو ہے مسلک بنانے کا اور فتویٰ دینے کا جو ہے جواز حکومت نے دیا، تو کئی سارے مفتی پیدا ہوئے اور کئی سارے امام پیدا ہوئے، تو حکومت وقت نے صرف چار اماموں کو جو ہے ریکگنائز کیا، کہ حکومت نے چار اماموں کو پیش کیا، باقی اماموں کے بارے میں کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی اپنی کتابیں گھروں میں رکھ لیجئے، آپ کے فتاوی جو ہے حکومت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالک، یہ تمام مسلک جو پیدا ہوئے، امام صادق سے پہلے کوئی مسلک نہیں ہے، یعنی امام صادق سے پہلے نہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، کوئی مسلک امام صادق سے پہلے وجود میں نہیں آیا۔ چونکہ امام صادق علیہ السلام کے درس میں 6000 سے لے کے 12000 تک لوگ شرکت کیا کرتے تھے، اور جو ہے آپ کے درس میں پڑھنے والے جو ہے کوئی بابا کیمسٹری بن گیا، ابو جابر ابن حیان وغیرہ، تو اس طرح کے جو بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہو رہی تھیں، انہی میں جو ہے ابو حنیفہ بھی آپ ہی کے شاگردوں میں تھے، اور پھر وہ مشہور قول امام ابو حنیفہ کے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال امام صادق کے پاس میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، یعنی امام صادق کے بعد جو ہے وہ 4 مسالک پیدا ہوئے، اور وہ امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا امام کے شاگرد ہیں، جیسے ابو حنیفہ ڈائریکٹ امام کے شاگرد ہیں امام صادق کے۔ تو حکومت وقت نے جو ہے وہ فقہ جعفری کو بھی جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار تھی، مگر شرط اس میں یہ لگائی گئی تھی کہ جس طرح سے یہ ائمہ اپنا کلام لا کے پیش کر رہے ہیں، اپنے فتاوی لا کے پیش کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں حکومت سے اور حکومت کی سے اجازت لے رہے ہیں، ویسے ہی جو ہے امام صادق سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی اپنے فتاوے لا کر حکومت کو پیش کریں، یعنی حکومت کی طرف سے آپ کو مفتی کی ڈگری دی جائے گی۔ امام صادق نے کہا کہ مجھے آپ کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ڈگری لے لی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جعفری فقہ بھی اہل سنت کے درمیان میں رائج ضرور ہو جاتی، لیکن اس کا تقابل بھی جو ہے حنفیوں اور شافعی کے ساتھ ہوتا، بلکہ حنفی فقہ کا درجہ بلند رہتا، اس کے بعد فقہ جعفری کو قبول کیا جاتا، جیسے جو ہے فقہ حنفی کے بعد مالکی اور شافعی کا درجہ ہے، ویسے ہی فقہ جعفری کا درجہ ہوتا۔ اس وجہ سے امام نے حکومت کے پاس وہ لے جانے سے انکار کر دیا۔ تو جس طرح سے حکومت نے فقہ جعفری کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسی طرح سے رسول اکرم کے رحلت کے بعد امت نے جب امیر المومنین نے جو جمع کیا ہوا قرآن پیش کیا، کہ اس قرآن کی جو امتیازی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس میں یہی شان نزول تھا، اور ترتیب نزول کے مطابق جو ہے آپ نے جمع کیا تھا، وہ ترتیب نزولی سے بہت کچھ مفسرین کو فائدہ ہوتا، اور دوسرے جو ہے شان نزول اگر معلوم ہوتی تو یہ جو اختلاف آج امت کے درمیان میں ہے، مفسرین کے درمیان میں ہے، کہ آج ہم کو جو مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ آخر یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ اختلاف رائے پیدا ہوا، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی، کسی نے کہا فتح مکہ میں نازل ہوئی، کسی نے کہا کہ جو ہے یوم بعثت نازل ہوئی، مختلف جو نظریات ہیں وہ سارے نظریات کا ازالہ ہو جائے تھا اگر جو ہے امیر المومنین والے قرآن کو، اگر یہ قرآن بھی رہتا اور اس کی تشریح کے لیے جو ہے اس قرآن کو بھی اگر ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو جو ہے اس قرآن میں جو کچھ مشکل پیش آتی، جو آیت کے بارے میں جو ہے شان نزول معلوم کرنا ہوتا، اس قرآن سے معلوم کر لیا جا سکتا تھا۔ اور ترتیب نزول جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے جو حضرت علی کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نہیں جانتا تھا امت میں۔ اعلمکم علی، تمہارے درمیان سب سے اختلاف، جب اختلاف رائے جب ہوتی تھی، اختلاف جب خلافہ کے درمیان میں یا جو ہے اصحاب کے درمیان میں جب کبھی اختلاف ہوتا رہا ہے، امیر المومنین کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ یعنی امیر المومنین بعد رسول تمام مسلمانوں کے نزدیک مرجع دینی کی حیثیت تھی، یعنی حضرت علی نے خود کئی ایسے مواقع آئے جہاں انہوں نے حد جاری کیا ہے، دربار خلافت میں حد جاری کیا ہے، اور آپ نے کئی مسائل کو دربار خلافت میں حل کیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن کو بلاؤ، اس لیے کہ قرآن پر امیر المومنین جو ہیں وہ سب سے زیادہ سنت کا علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اس کے عینی شاہد ہیں، یعنی امیر المومنین قرآن کے نزول کے عینی گواہ ہیں اور عینی شاہد ہیں کہ یہ آیت کب اور کس وقت نازل ہوئی۔ چنانچہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس وقت بھی امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے ایک آواز امیر المومنین نے نزول وحی کے وقت سنی، اس سے جو ہے اس آیت سے کافی جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے اس واقعے کی، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی میں نے اس وقت ایک چیخ سنی، ایک پکار سنی، اور وہ چیخ سننے کے بعد میں نے حضور سے پوچھا ما هذه الرنة یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی چیخ پکار ہے، یہ کون سی آواز ہے جو میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا یا علی هذه رنة الشیطان، اب سنیے جملہ، هذه رنة الشیطان قد ائس من عبادته، کہ یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے، قد ائس من عبادته، جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، یعنی اب اس کی کوئی عبادت و اطاعت نہیں کرے گا، یعنی نبی کریم کے مبعوث با رسالت ہونے کے بعد، یعنی نزول وحی کے بعد، اور آپ کو نبی اور رسول کا درجہ دینے کے بعد یہ چیخ شیطان کی سنائی تھی، جس پر امیر المومنین نے حضور سے پوچھا کہ یہ کون سی چیخ ہیں، تو حضور نے فرمایا هذه رنة الشیطان قد ائس من عبادته، کہ یہ جو ہے شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس، تو جس طرح سے بعثت کے واقعے کے بعد شیطان کی چیخ نکل گئی، اسی طرح سے واقعے غدیر کے بعد کفار کی چیخ نکل گئی، کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الیوم، آج الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ تمہارے دین کے متعلق آج کے دن کفار مایوس ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو دیکھیے واقعہ غدیر کا ان احکام شریعت سے بھی کافی ربط ہے، کیونکہ احکام شریعت کا تعلق جو ہے وہ مجری قانون سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو قانون حضور نے پیش کیا، اس قانون کی اہمیت اسی وقت رہے گی جب اس قانون پر عمل کیا جائے گا، اور عمل صحیح شکل میں اسی وقت ہوگا جب مجری قانون صحیح ہوگا، تو قانون کا اجرا ہو سکے گا۔ اگر قانون کا مجری ہی جو ہے نعوذ باللہ صحیح نہ ہو، تو قانون تو رہے گا لیکن قانون پر جو عمل ہوگا اس کی شکل جو ہے اس حکم کے مطابق نہیں ہوگی کہ جس مقصد کے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے، اس کی روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر مجری قانون صحیح نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے جیسے نماز واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ولایت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی ولایت کو بھی جو ہے فروع احکام کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی ولایت کو ماننا احکام سے مربوط ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز کس کے سائے میں ہو، ولایت کے سائے میں ہو یا طاغوت کے سائے میں ہو، نماز ہی پڑھنا ہے، احکام ہے یہ، بیت المال کے احکام ہیں یہ، یہ اس کے لیے اجرائے احکام کے لیے ولایت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں ولایت فقیہ کی، وہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ احکام کے اوپر عمل ہونا ہے. تو جب احکام پر عمل ہونا ہے تو پھر کون جو ہے اس، کس کے زیر نگرانی یہ احکام بجا لائیں گے، یعنی قصاص لینا ہے، دیت لینا ہے، تو قصاص کا جو حکم ہے وہ کس کے جو ہے نگرانی میں قصاص لیا جائے گا، یا قصاص پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، ان احکام پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے، یہ جو ہے زیر نگرانی ہونا ضروری ہے. ذبیحہ ہے، کس کے زیر نگرانی ہو؟ اگر حکومت نہ ہو ہمارے پاس، ولایت نہ ہو، ولایت یعنی حکومت، اگر حکومت نہ ہو تو پھر یہ احکام شریعہ کے اجرائی کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، ولایت کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ بعد رسول احکام کے اوپر صحیح عمل کیسے کیوں نہیں ہو سکا، بیت المال میں خرد برد کیسے کیوں ہوا، پھر تیسرے دور خلافت میں سبھی نے لکھا ہے نا، خلافت و ملوکیت میں ہمارے اردو زبان میں جو ہے مودودی صاحب نے لکھا کہ کس طرح سے جو ہے خلفاء نے جو ہے بیت المال میں جو ہے خرد برد کیا. تو یہ جو خرد برد ہوا کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ کسی کو جو ہے نا اتنے جو ہے ہزار درہم دے دیے، فلاں داماد کو دے دیے، ان کو دے دیے، ان کو دے دیے، کس کا پیسہ دیے داماد کو؟ تو کہتے ہیں بیت المال کا پیسہ. بیت المال کا پیسہ دینے کا آپ کو اختیار کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کے پیسے میں تصرف کا حق آپ کو کس نے دیا؟ اجرائے احکام کس کے زیر نگرانی زکوٰۃ جمع ہو، یہ مسئلہ ہے. کیسے تقسیم ہو، قصاص کون لے گا، دیت کون لے گا، جو ہے نا احکام اسلامی کا اجرا کیسے ہوگا، ذبیحہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ مسائل ولایت سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ولایت نہ ہو تو پھر یہ احکام جو ہیں وہ، اس کو جو اجرائے احکام ہیں اس احکام پر صحیح طور پہ عمل نہیں ہو سکے گا. نماز ہوگی روح نماز ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ ہوگی روح زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، جو مقصد ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا. زکوٰۃ کیوں لی جاتی ہے؟ تاکہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائی جا سکے. جب مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچ پا رہی ہے تو حصول زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے وہ باطل ہو جائے گا. تو لہٰذا ولایت کا ہونا ضروری ہے. تو چنانچہ جب جو ہے الیوم اکملت لکم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب ان احکام کو ولی مل گیا، اور جب ولایت کا اعلان ہوا، ولایت کا اعلان ہوا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ حکومت کو منتقل کیا گیا تھا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میں جس طرح سے تمہارا امام ہوں، یعنی نبی کریم بیک وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب جو ہے، چنانچہ سورہ مائدہ کے بعد دو تین مہینے ہی جو ہے حضور رہے، اور اس کے بعد میں جو ہے حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے. تو یہ حضور کے آخری ایام کی بات ہے. خود غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ 18 ذیلحج کا ہے، اور نبی کریم کی جو رحلت ہوئی ہے وہ 28 سفر کو ہوئی ہے. یہ 28 سفر لے لیجئے یا 12 ربیع الاول لے لیجئے، اب کتنا فاصلہ ہوگا ذیلحج میں اور ربیع الاول میں، ذیلحج میں اور 28 سفر میں کتنا فاصلہ ہے؟ بس اتنا ہی فاصلہ، دو تین مہینوں کا فاصلہ جو ہے وہ واقع غدیر اور رحلت نبی کے درمیان میں ہے. تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اب کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے، احکام اب آنے والے نہیں ہیں، احکام بند ہو جائیں گے، سلسلے وہی منقطع ہو جائے گی. جو سب سے زیادہ افسوس جو کیا ہے نا امیر المومنین نے نبی کریم کے رحلت پر جو مرثیہ پڑھا، اس مرثیے میں کہا کہ اب نبی کے بعد سلسلے وہی منقطع ہو گیا ہے، سلسلے وہی منقطع ہو گیا ہے. یہ جو آیتوں کا جو سلسلہ تھا وہ بہت بڑی ہمت تھی، وہ بہت بڑا حوصلہ تھا اسلامی مشن کو، بہت بڑا حوصلہ تھا کہ آیت آتی تھی، مثال کے طور پہ کفار کہیں بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں مسجد زرار میں، آیت آئی کہ مسجد زرار کو ڈھا دیا جائے, کتنی آسانی ہو گئی. پتہ چل گیا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطلاع دے دیا کہ جو ہے فلاں جگہ کے اوپر کفار اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں, پتہ چل گیا. حضور یہ آیتوں کے نزول کی وجہ سے تو یہ سب کچھ معلوم ہو رہا تھا, بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کا مشن آگے بڑھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی جو ہے نبی کریم کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ وہی منقطع ہو گیا, تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو رہا ہے, یعنی اب جو ہے اب آیتیں آنا بند ہو جائیں گی. نبی وہ ہوتا ہے جو حکم لاتا ہے, یعنی جس کے پاس خبر آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے, نبا خبر کو کہتے ہیں. اب یہ جو خبر آئی ہے اس خبر کو پہنچانے کی ذمہ داری جس کو دی جاتی ہے وہ ہے رسالت. رسول کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچائے یہ پیغام تم دوسروں تک پہنچا دو, یہ کام ہے رسولوں کا کہ وما علینا الا البلاغ, کہ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے. پہنچانے کے بعد میں اب مسئلہ آتا ہے کہ جو احکام پہنچا دیے گئے, مثال کے طور پہ یہ حکم پہنچا دیا گیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, یہ سارے احکام پہنچا دیے گئے, لیکن کیا یہ احکام پہنچا دیے گئے تو اس پر عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اب جو ہے حکومت اسلامی میں ذبیحہ ہونا ہے یا مردار کھانا ہے؟ مردار کا گوشت بکے گا حکومت میں یا جو ہے ذبیحہ ہوگا؟ اسلام کے ان قوانین کے مطابق عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ زکوٰۃ وصول کی جائے گی تو کیسے تقسیم ہوگی؟ عرب اور عجم کے درمیان میں فرق رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اپنے اور پرائے کے درمیان, بہن میں, بھائی میں اور غیروں میں کچھ فرق رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یا یہ کہ بہنوں بھائیوں کا حصہ زیادہ دیا جائے گا کہ ہم بادشاہ وقت ہیں, جس کو چاہے جتنا بانٹ دیں, جو بادشاہ سلامت کرے وہ حق ہے, تو کیا اس طرح سے حق بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی کریم کی رحلت کے بعد بھی ضروری ہیں کہ ان احکام کا اجرا دستور اسلامی کے مطابق ہو, یعنی جو حکم ہے اللہ کا اس احکام پر عمل کیا جائے. تو کون عمل کروائے گا؟ کون حکومت چلائے گا؟ کون نافذ کرے گا احکام کو؟ اس کا نام جو ہے امام ہے, اس کا وہ امام کا کام ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. تو امامت کی جو ذمہ داری تھی حضور کی, اسے وہ منتقل کرنا چاہ رہے تھے کہ اب کے بعد میں جو امام ہوں, میرا جو سلسلہ نبوت اور رسالت ہے وہ منقطع ہو رہا ہے, لیکن امامت کا جو سلسلہ ہے وہ جا, یعنی ختم رسالت کا اعلان ہوا ہے, ختم امامت کا اعلان نہیں ہوا ہے. یعنی غدیر جو ہے ختم نبوت کا اعلان ہے, غدیر جو ہے ختم رسالت کا اعلان ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے. نبی کریم خاتم الانبیاء ہیں نا, خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, لیکن کیا آخری امام ہیں؟ ہم اگر کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا آغاز ہوا تو وہ پہلے امام تھے اور آخری امام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ نبی کریم آخری امام ہیں, سب کہتے ہیں آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں. لیکن جو حضور کا جو پوسٹ ہے امامت کا, اب وہ کس کے حوالے ہوگا؟ اب لوگ جو ہیں یہ نبی کریم کی خود زندگی میں لوگ انتظار میں تھے کہ یہ جو سختیاں ہیں ہمارے اوپر کہ مردار کا گوشت نہیں کھا سکتے, سور کا گوشت نہیں کھا سکتے, شراب نہیں پی سکتے اور یہ نہیں کر سکتے, من مانی جو ہے انداز میں ہم اپنی قربانیاں نہیں دے سکتے, ہے نا, ہم جو ہے اپنے بتوں کے آستانے پہ جو ہے اپنے نذرانے نہیں چڑھا سکتے, یہ جو دلوں کی آرزوئیں تھیں نا وہ دلوں میں دب کے رہ گئی تھیں. وہ لوگ انتظار میں تھے کہ حضور کی آنکھ بند ہو اور اپنے من مانی طریقے سے ہم عمل کر سکیں, ہے نا. تو اس یہ انتظار کرنے والے نہیں چاہتے تھے کہ حضور اور حضور کی طرح کا جو ہے نظام رائج ہو, حضور اور حضور کا یہ سلسلہ جاری رہے, حضور کے بعد بھی حضور ہی کا سلسلہ جاری رہے. سورہ آیہ مباہلہ کی رو سے, آیہ مباہلہ کی رو سے امیر المومنین نفس رسول ہیں کہ جب کہا گیا کہ تعالو ابنا انا و ابنا کم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے نسانا و نساکم، کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، تو نفس رسول میں جو ہے امیر المومنین کو لے جایا گیا۔ اس آیہ مباہلہ سے جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین نفس رسول ہے۔ اور جس طرح سورہ برات کے لیے ارشاد ہوا، اے رسول تم جاؤ یا تم جیسا تم میں سے کوئی ہو، یعنی سورہ برات جو حضرت ابوبکر کے حوالے کیا گیا تھا کہ آپ لے جائیے اس کی قرات کرنے کے لیے مکہ، مدینے سے مکہ لے جائیے مشرقین کو سنانے کے لیے، تو راستے ہی میں آیت نازل ہوئی کہ ان کو واپس بلائیے، اس لیے کہ جو مشرقین کو مشرقین کے خلاف آپ جو سنا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے آپ کیا ہم کو سنا رہے ہیں، آپ خود تو شرک کر چکے ہیں، ہاں آپ خود ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، تو آپ کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے؟ اب وہ آئے کہ جس کا سر جو ہے کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں ہو، جو رضی اللہ کے درمیان میں کرم اللہ وجہہ ہو، تو تمام اصحاب النبی میں مسلمان جو ہے اگر کرم اللہ وجہہ اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ حضرت علی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ علی علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی اصحاب رسول تھے ان سب کا سر بتوں کے آگے جھک چکا ہے سوائے علی کے سر کے، لہٰذا یہ چہرہ جو ہے اس کو اللہ نے جو ہے کرامت بخشی ہے کہ یہ چہرہ کسی بت کے آگے شرمندہ نہیں ہوا ہے۔ تو اب لہٰذا یہاں پر غدیر میں یہ بات ہوئی کہ یہ جو احکام ہیں اگر اس کو مجری احکام نہ مل سکے تو پھر احکام کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ جو احکام بیان ہو رہے ہیں، چنانچہ یہ آیت الیوم اکملت لکم کی انہی احکام کے درمیان میں، ایک احتمال تو یہ ہے کہ احکام کا سلسلہ آیتوں کا جاری تھا، بیچ میں یہ واقعہ غدیر ہوا، یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد میں پھر سلسلہ احکام کا جاری رہا ارتحال نبی تک، ہے نا، تو اس میں پھر احکام کی آیتیں آتی رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غدیر میں یہ ہوا کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا، کیونکہ پھر اسی سورہ مائدہ میں آیت آ رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو کوئی اعلان نہیں کیا، یعنی ان احکام کی پھر کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی کہ آپ جو اس کو چھوڑ کے جائیں گے، تو ان احکام کا وہ جیسے جی میں آئے ویسے اس کا استعمال کریں گے، پھر جو ہے آپ کے طریقۂ کار کو زندہ وہی رکھ سکتا ہے، یا آپ رکھ سکتے ہیں یا آپ کے جیسا کوئی ہو وہ رکھ سکتا ہے، جس کا نفس نفس رسول ہو، جس کا نفس جو ہے نفس اللہ ہو، جو اپنے مرضی سے کچھ نہ کرتا ہو سوائے مرضی خالق کے، جو یہ نہ کہتا ہو کہ رسول اللہ کے زمانے میں مثال کے طور پہ یہ چیز حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہی سب سے بڑی مشکل تھی، آج سارے مسلمان اہل سنت کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ سنت رسول نہیں ہے۔ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ سنت رسول سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نہیں، سارے مسلمان اس بات کے جو ہے وہ قائل ہیں اس بات کے کہ یہ جو نماز تراویح ہے یہ حضور نے نہیں پڑھی ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، نہ ہی سنت خلیفہ اول ہے، بلکہ یہ خلیفہ ثانی کی سنت ہے کہ خلیفہ ثانی نے، اور جبکہ یہ لفظ بھی اہل سنت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدعت ہے، مگر نعم البدعا، ایک نیا لفظ جو ہے نا نکالا گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت ہے مگر یہ اچھی بدعت ہے۔ اس بدعت کہتے ہیں ہر وہ چیز کو جو دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین میں شامل کیا جائے، اس کو دین کا حصہ بنایا جائے، وہ بدعت ہے۔ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے، اگر ہر نئی چیز بدعت ہو تو بریانی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اچار حضور کے زمانے میں نہیں تھا، رکشہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، کار حضور کے زمانے میں نہیں تھی، پلین حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ریل گاڑی حضور کے زمانے میں، تو سب کے اوپر بیٹھنا حرام ہے، پھر یہ سب چیزیں کھانا حرام ہو جائیں گی، کیونکہ حضور کے زمانے میں نہ کھیر پوری تھی تو کھیر پوریاں بھی بدعت ہے، پھر بریانی نہیں تھی تو بریانی بھی بدعت ہے، یعنی بریانی بھی نہیں ہے جو اس دور میں نہیں تھی، اس دور میں وجود میں آئی، یہ سب نہیں ہے۔ اگر اس کو دین میں شامل کیا جائے، چنانچہ نماز تراویح کو دین میں شامل کیا گیا، مستحب نماز کبھی بھی حضور نے جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ نوافل کو، آج بھی مسلمان کوئی بھی نوافل کو، آپ اہل سنت کی مسجد میں جائیے نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، جماعت سے کوئی نہیں پڑھتا، اکیلے الگ الگ پڑھتے ہیں نوافل۔ لیکن یہ کیا مطلب ہوا کہ ان نوافل میں جو ہے تراویح کو وہ خاص مقام حاصل ہو گیا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سنت نبی ہوتی تو شیعہ اس کو بہرحال اس پر عمل کرتے، کیونکہ اصل مسئلہ شیعوں کے پاس سنت رسول کا ہے، اصل میں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اصل سنی شیعہ ہو گئے، سنی جو ہیں اگر کہا جائے تو شیعہ اصل میں سنی ہیں، کیونکہ سنت رسول پر عمل کا جو دعویٰ ہے وہ شیعوں کا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت کر دو، مثال کے طور پہ اگر آج کو یہ ثابت کر دے کہ تراویح رسول نے پڑھی ہے، حضور نے پڑھی ہے، تو شیعہ پڑھنے لگے گا، یعنی شیعہ سنت رسول کا تابع ہے، خلفاء کی سنت کا تابع نہیں ہے۔ تو سنت خلفاء کو سنت رسول کی جگہ پر رکھنا اور سنت خلیفہ کو جو ہے واجب کا درجہ دینا کہ تراویح کو اس وقت سنت موقعہ بھی نہیں بلکہ واجب کا درجہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تراویح نہ پڑھے تو گویا وہ گناہگار ہے، وہ جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، یہی وہ باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین نے تیسری دور خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ آپ کو سنت رسول کے علاوہ سنت شیخین پر بھی عمل کرنا پڑے گا، یعنی اگر تیسرے دور خلافت میں امیر المومنین حکومت قبول کر لیتے تو پھر نماز تراویح کو بھی قبول کرنا پڑتا، لیکن چوتھے دور خلافت میں یہ تمام شرائط نہیں رکھے گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے امیر المومنین نے چوتھے دور خلافت کو اس وجہ سے قبول کیا کہ اس وہ بغیر شرط و شرائط کے تھے، اس میں امیر المومنین کو پورا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ سنت رسول ہی پہ عمل کریں گے اور اپنے طریقہ کار پہ عمل کریں گے، لیکن سنت شیخین یا تین دور خلافت کو ماننا اور ان کے طور و طریقوں کو اپنانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا، تو آپ نے قبول کیا، ورنہ ان شرائط کے اوپر آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخین نے اپنا سورس استعمال کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اور امت کے درمیان میں جو ان کی مقبولیت تھی، امت کے درمیان میں جو ان کی صحابیت کے جو چرچے تھے، اس کو انہوں نے اس کا سودا کر لیا، تبھی تو امت مسلمہ نے ان کی باتوں کو اسلام کا حصہ سمجھ کے مان لیا، کیونکہ ان کی جو پرانے خدمات تھے اسلام کے لیے، یا ان کا جو حضور کے ساتھ میں ان کا جو اٹھنا اور بیٹھنا تھا، ان کی جو حضور سے رشتہ داریاں تھیں، یہ ساری چیزیں وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کو لوگ جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے، انہوں نے اس کا سودا کر لیا، اپنے مقام اور مرتبے کا سودا کر لیا، اپنی حیثیت کا سودا کر لیا، کہ لوگ جب ماننے لگے تھے کہ آپ جو کہیں ہم اس کو اسلام کا حصہ سمجھیں گے، آپ کو خلیفہ مسلمین ہم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت خلیفۃ المسلمین تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ یہ جو مسجد میں لوگ بکھرے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب کے سب مل کے نماز پڑھو اور جماعت کی نماز میں قائم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تراویح قائم کی اور سب لوگوں نے تراویح پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے انہوں نے اپنی حیثیت کا سودا کر لیا۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے طاقت جو ہر صحابی کو حاصل تھی، جو آج ہر مجتہد کو حاصل ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد کسی چیز کو حلال کو حرام کرنا چاہے آرام سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہے۔ مثال کے طور پہ شیعوں کا جو مرجع ہے وہ شیعوں کو شیعہ چونکہ اس پر اعتماد کرتے ہیں لہٰذا وہ حلال حرام بھی اگر کر دے تو آسانی سے لوگ جو ہے اس کو مان لیتے ہیں. یہی حرکت جو ہے اگر بنی امیہ کرتی تو کوئی مسلمان نہیں مانتا. چنانچہ جو ہے بنی امیہ کی حرکتوں کو, معاویہ کی حرکتوں کو, ابو سفیان کی حرکتیں مسلمانوں میں بدعتیں ایجاد نہ کر سکیں. ان کے فعل کو مسلمانوں نے کبھی سنت سمجھ کے نہیں لیا سوائے خلفاء کے, اور خاص طور پہ خلفاء راشدین جس کو مسلمان کہتا ہے, ان خلفاء راشدین کے کو چیزوں کو انہوں نے اپنایا ہے. بہرحال یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ تاریخ کی حقیقتیں. اب یہاں بات آتی ہے اس آیت سے متعلق کہ الیوم یئس الذین کفروا, کہ آج کے دن, کیونکہ یہ جو احکام ہیں اس کو جب مضبوط ہاتھوں میں دے دیا حضور نے اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں امام ہوں اب اس کے علی امام ہیں, اب جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں. یعنی جو لوگ میری ولایت میں تھے, میرے حکم قصاص اور حکم دیت کو جو لوگ تسلیم کرتے تھے, میں جس طرح سے بیت المال تقسیم کرتا تھا اب ویسے علی تقسیم کریں گے. یعنی میرا ہاتھ علی کا ہاتھ, میں ابو القاسم ہوں اور علی قاسم ہیں, علی قسیم الجنت والنار. جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ اصل ابو القاسم کا مطلب کیا ہے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ قاسم کے والد ابو القاسم ہیں, لیکن اصل کیا ہے, باطن میں اس کی حقیقت کیا ہے, تو فرمایا کہ جو ہیں رسول اللہ جو ہیں وہ ابو ہیں, باپ ہیں, علی جو ہے قاسم ہے, علی قسیم النار والجنہ ہے نا, علی قاسم ہے. تو کہا کہ جس طرح سے میں مولا ہوں, یعنی میں جس طرح سے تقسیم کرتا ہوں ویسے ہی علی تقسیم کریں گے بیت المال کو. یعنی میں جس طرح سے احکام کا اجرا کرتا تھا ویسے ہی علی, اور علی جو کچھ کریں گے گویا ایسے ہی ہے جیسے حضور کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو احکام تھے نا, اس احکام کو گویا تحفظ مل گیا امیر المومنین کی ولایت سے. امیر المومنین کی ولایت سے ان احکام کو تحفظ مل گیا, ورنہ اگر امیر المومنین کو ہٹا دیا جائے اب یہ احکام کے اوپر بات آئے تو پھر کیا ہوگا. یہی ہے جو آج ہو رہا ہے, یعنی جہاد دہشت گردی بن رہی ہے اور کوئی اس کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ جو ہے جہاد ہے. دہشت گردی کا نام جہاد رکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آیتیں ہیں جس کے اوپر آج لوگ اعتراض کر رہے ہیں, یہ جو جہاد کی آیتیں ہیں, یہ جہاد کی آیتوں کا مفہوم مسلمانوں نے اب نہیں بلکہ اس سے پہلے تاریخ میں بگاڑ کے پیش کیا, یعنی دہشت گردی کر کے اپنی سرکاری دہشت گردی کی, اس کا نام جہاد رکھ دیا گیا, جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ثابت کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. لیکن امیر المومنین اور ان کی اولاد نے جو جہاد کیا ہے اس میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن کی ان آیتوں کو صحیح مفہوم جو ہے انہوں نے دیا, اور کبھی بھی وہ حکومتی پیمانے پہ سرکاری دہشت گردی نہیں کی جہاد کے معاملے میں. آج دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں جہاد کی موجود ہیں یا نہیں ہیں, اور ایران عراق کی جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, آج پوچھئے. آج قاسم سلیمانی اکیلے نہیں, ان کے ساتھی بھی آج زندہ ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس 8 سالہ جنگ میں قرآن کی ان آیتوں پر عمل ہوا یا نہیں ہوا, جہاد کی نایتوں پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اسلامی حدود سے تجاوز کیا ہو, اور جبکہ جو ہیں آج جو ہے افغانستان میں جس طرح کی جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, یعنی مسلمانوں نے جہاد کی آیتوں پر غلط طریقے سے عمل کیا. یہ ساری مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں, یہ ساری بدعتیں اس لیے وجود میں آئیں اور ان آیتوں کا غلط مفہوم اس لیے نکالا گیا, اور جو ہے بیت المال کی تقسیم غلط طریقے سے, عرب اور عجم کا فرق, اپنے اور پرایوں کا فرق تیسرے دور خلافت میں, دوسرے دور خلافت میں اتنا زیادہ ہوا کہ آج مسلمان توجیہ نہیں کر سک رہا ہے اپنے عمل کی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر قرآن امیر المومنین اور ان کی اولاد کے ہاتھ میں ہوتا اور حضور کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں جو ہے وہ امامت و خلافت ہوتی, کہ مدینہ کے حاکم حضور تھے، اگر یہ حکومت اسلامیہ کے حاکم حضور کے بعد امیر المومنین ہوتے تو یہ جو اسلام کی اولین بنیادیں ہیں وہ مستحکم ہو جاتی، اس کے بعد میں جو ہے وہ سلسلہ قائم ہو جاتا، لوگ مسلمان اس کو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا. حضور کے بعد ان آیاتوں پر ویسے عمل نہیں ہوا جیسے حضور کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، حضور کی زندگی میں. تو اب جب غدیر میں حضور نے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں وہ لوگ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ میری جگہ پر علی کو اپنا مولا مانے، جب یہ کہا گیا تو اب کفار مایوس ہو گئے. وہ جو کفار جو ہیں آس لگائے بیٹھے تھے اسلام سے کہ حضور کے بعد ہم جو ہیں اپنے منمانی طریقے سے احکام اسلامی پہ عمل کریں گے، جیسے چاہیں گے بیت المال تقسیم کریں گے، جیسے چاہے قصاص لیں گے، جیسے چاہے جو ہے حد جاری کریں گے، اپنے ہاتھ میں ہیں. یہ جو ہیں کفار اب اس دین اسلام کے ان احکام سے مایوس ہو گئے. اب یہ آیت ہے الیوم یئس الذین، یعنی غدیر کے دن. 18 ذوالحجہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، کہ اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، لہذا فلا تخشوہم وخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور پھر فوری آیت نازل ہوئی الیوم، پھر یہ دو الیوم الگ الگ نہیں ہیں، یہی دونوں الیوم ہیں کہ آج ہی کے دن الیوم اکملت لکم دینکم. تو سورہ مائدہ اس حساب سے بڑا اہم سورہ ہے کہ جس کے اندر غدیر کی آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں، اور واقع غدیر ان آیتوں کی تشریح کے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ آیتیں آپ جو سنتے ہیں وہ 18 ذوالحجہ کے دن روز غدیر سنتے ہیں کہ آج کے دن اسلام مکمل ہوا ہے، کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. تو یہ پھر اس آیت کے اوپر مفسرین کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آج اب کے معنی میں کہ جب سارے احکام بیان کر دیے گئے اور حرام اور حلال کو واضح کر دیا گیا تو گویا اب دین کامل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں، لیکن اکثر مفسرین اور مورخین نے بلکہ محدثین نے بھی اس امر سے اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت 10 ذوالحجہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر قم میں نازل ہوئی، یعنی الیوم اکملت لکم کی آیت بھی، کہ جب پیغمبر اسلام نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور اسلام کی تشریح حیثیت کے مکمل ہونے کے ساتھ اس کی تنفیذ کا کام بھی مکمل کر دیا تھا، کہ اب اس کا جو نفاذ ہے وہ بھی مضبوط ہاتھوں کے ہوا، یعنی جن ہاتھوں سے حضور ان احکام کا اجرا کرتے تھے وہی ہاتھ بدلے گئے ویسے ہی ہاتھ کی طرح، یعنی رسول اللہ جس طرح سے جو ہے ہجرت میں اپنے بستر پر امیر المومنین کو سلا گئے تھے کہ جیسے حضور جس وقت کروٹ بدلتے ہیں ویسے ہی علی کروٹ بدلتے ہیں، یعنی علی کا اٹھنا علی کا بیٹھنا اس قدر رسول اللہ کے مشابہ ہے کہ کفار کو ہجرت کی شب رسول کے بستر پر علی کا گمان ہونے لگا تھا. تو علی کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ایک جیسا ہے. تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اختیار علی ابن ابی طالب کو دیا گیا، اور اسی طرح تمہارا مولا ہے جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں. جب یہ بات مکمل ہو گئی تو کہا الیوم اکملت لکم، کہا گیا جب یہ اعلان ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا، تب کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن یعنی غدیر کے دن، الیوم آج کے، یعنی خاص دن، الیوم الف لام کے ساتھ ہے، یوم نہیں، یوم یعنی عام دن، آج کا دن، یوم دن، کتاب یعنی عام کتاب، الکتاب یعنی خاص کتاب، غدیر یعنی غدیر، الغدیر یعنی خاص غدیر، الیوم یعنی آج کا خاص دن. تو چنانچہ ابو ہریرہ سے روایت خطیب بغدادی نے نقل کی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یوم غدیر کو اعلان ولایت امیر المومنین کیا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے، وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ بات ختم ہو گئی ہے، اب غدیر کا واقعہ انشاءاللہ پھر آنے والی آیت یا یوح الرسول کی آیت آنے والی ہے عنقریب، اس وقت جو ہے اور تشریح اس آیت سے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت، اس کا بعد والا جملہ ہے کہ لہٰذا جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے، دوسرا حکم ہے یہ۔ پہلے ان گوشت کا ذکر کیا گیا تھا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہا گیا نا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اب یہ حکم آ رہا کہ فرض کرو کہ اگر تم میں کسی کو اتنی بھوک لگ جائے کہ گویا جو ہے تمہاری زندگی کا انحصار ہی جو ہے اس مردار گوشت کے اوپر کھانے، اس کو کہتے ہیں حکم ثانوی۔ دیکھیں دو حکم ہیں اسلام میں، ایک کہتے ہیں حکم اولی، ایک ہے حکم ثانوی۔ حکم اولی کے تحت مردار حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ گوشت حرام ہے، یہ چوری ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حکم اولی۔ حکم ثانوی کہتے ہیں اضطراری موقع کو، یعنی مجبوری کی حالت میں، ہے نا۔ پاکستان کی ایک لڑکی کی جو ہے نا وہ تقریر ہے اس بات کے اوپر کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، شعر مصرع ہے کسی شعر کا کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، جو احکام ہے نا اب وہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس وقت اگر وہ گوشت کھا لے تو اس کے لیے، اگر اس کا ارادہ نہ ہو حرام چیز پر عمل کرنے کا، ایسی صورت میں اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ آیت یہاں پر ہے کہ فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر کوئی انسان مضطر ہو جائے، لہذا جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، لیکن غیر متجانف للاثم، لیکن گناہ کا ارادہ نہ ہو، یعنی جو ہے ان کے لیے کیا حلال کیا، یعنی جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، غیر متجانف للاثم، کہ وہ جو ہے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی بحیثیت گناہ وہ کام نہ کرے، بلکہ بحیثیت مجبوراً وہ مجبور ہو جائے وہ گوشت کھانے کے اوپر۔ جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو ایسے جو ہے نا لذتیں لے کے نہیں کھاتا، وہ کھانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے حلال سمجھ کے کھا رہا ہے یا حرام سمجھ کے کھا رہا ہے، کہ وہ حرام ہے لیکن مجبوری میں حلال ہو گیا۔ لہٰذا جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، کہ ایسی صورت میں اللہ غفور و رحیم ہے، کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ اگر کوئی جو ہے بن چوری کر لے، کوئی جو ہے روٹی چوری کر لے مجبوری کی حالت میں، تو اس کو چور نہیں کہا جاتا، اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی مالک کو پتہ چل جائے کہ، یا کسی مالک کے مکان کو پتہ چل جائے کہ اس نے تجوری میں ہاتھ نہیں لگایا ہے آنے والے چور نے، بلکہ فریج کا دروازہ کھول کے اس میں سے دو روٹیاں نکال لی ہیں، تو اس کو آپ کو بخشنا چاہیے اور اللہ بھی بخشے گا، یہ چوری ہے اپنی جگہ پر، یہ گناہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ ایسے جرم کو بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوک تہذیب کے آداب کو مٹا دیتی ہے۔ وصدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله الکریم۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار قرآن مجید کی تلاوت کا اس ماہ رمضان میں شرف عطا فرما، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام جو مریض ہے بیمار ہے پروردگارہ آج کے دن تمام مریضوں کو شفایاب فرما، ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں برکتوں سے محروم نہ فرما، اور منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کا۔ ایک